بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير رسالة شرح كدرس جاريه، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 12 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف الاستشراف للفتن والخوض فيها بل كانوا يجتنبونها ويحذرون منها. فتنوں میں پڑھنا اور ان کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین فتنوں سے دوری اختیار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے تھے. آج کی نشست میں ایک بڑی اہم بات کے تعلق سے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، فتنہ. فتنہ کیا ہے، اس فتنے سے کیا مراد ہے، فتنوں سے بچا کیسے جاتا ہے، رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے، اور بعض سلف کے اقوال ان فتنوں کے تعلق سے. سب سے پہلے فتنوں کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، ان میں سے میں ایک آیت اور چند احادیث بیان کرتا ہوں، کیونکہ مختصر سا درس ہے. جیسے آپ ساتھ ہی جانتے ہیں، فتنوں کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں جمعے کے خطبات میں اور کئی دروس میں الحمدللہ. اس مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 25 میں، 25 میں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور تم ایسے فتنے و بال و مصیبت سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی ایسے فتنے ہوں گے، ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جن فتنوں کی مصیبت صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگی جنہوں نے گناہ کیے ہیں یا اس فتنے میں شامل ہوئے ہیں، بلکہ یہ فتنہ عام ہو جائے گا اور ہر خاص و عام اس میں شامل ہو جائے گا، اور اس کا برا اثر سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں فرماتے، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس آیت کریمہ سے باب آغاز کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. فتنوں کا بیان اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے آغاز میں، اور یہ بھی فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے تھے فتنوں کے تعلق سے. ثم پھر احادیث کا آغاز کیا صحیح بخاری میں، حوض کوثر کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان سے آغاز کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آگاہ کرتے، خبردار کرتے ہیں فتنوں سے. فتنے سے مراد اختبار و محنہ، آزمائش، سخت آزمائش، جس میں ہر وہ شخص شامل ہو جائے گا جس نے برا کام کیا ہے، اور وہ بھی جس نے برا کام نہیں کیا ہے، عام ہو جائے گا. اور صرف گنہگاروں کے لیے یہ فتنہ خاص نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ یہ دونوں کو شامل ہو جائے گا جب اس فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے، جب فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا پھر ہر خاص و عام اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا اس آیت کی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ منکر پر خاموشی نہ اختیار کریں، اقرار نہ کریں جب یہ منکر ان کے بیچ میں ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. فتنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن سنت میں یہ لفظ کئی مرتبہ بیان ہوا ہے مختلف معنی کے ساتھ، جس میں میں سارے معنی ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں، جس میں گناہ کو فتنہ کہا گیا ہے، معصیت کو، مصیبت کو فتنہ کہا گیا ہے، فساد کو، خون ریزی کو، بد عملی کو، قتل و غارت کو، اور سب سے بدترین فتنہ ہے الشرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنة اشد من القتل، سورہ بقرہ کی اس آیت میں والفتنة اشد من القتل، قتل و غارت سے بھی زیادہ شدید فتنہ ہے شرک، شدید خطرناک مصیبت ہے شرک. اور یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ اصل میں سونے سے لیا گیا، جب سونے کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، سونا پگھل جاتا ہے، تو سونے کو پاک کرنے کے لیے ہر اس چیز سے جو سونے کو خالص ہونے سے دور رکھتی ہے، یا جس میں جو سونے کی اصل خوبصورتی ہے اور جو اصل سونا ہے، جو بھی چیز اس سونے کی خلوص کو اور خصوصیت کو میں آلودگی پیش کرتی ہے، جب اس سونے کو آگ پر پیش کر دیا جاتا ہے اور گرم کیا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور باقی جو چیزیں شامل کر دی گئی تھیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں فتنہ یا فتنہ اس معنی سے لیا گیا ہے. اور اصل فتنہ جو ہے یہ لفظ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے، جب انسان کو آزمایا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونے کو آگ پر پیش کرنا ہے تاکہ اس کے اچھا اور برا الگ الگ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے آزماتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن یہ انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، تاکہ خود یہ انسان اپنا فیصلہ خود کرے اور لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ انسان کیسا ہے. تو اصل میں لفظ فتنہ کا جو ہے یہ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور جب اس آزمائش میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ لفظ مصیبت کے لیے ہی بیان کیا گیا ہے. فتنہ یعنی مصیبت، مکروہ، کوئی اچھا چیز نہیں ہے فتنے میں، یعنی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی. جب فتنے کا لفظ آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی، اصل میں آزمائش کے لیے. جب آزمائش کا نتیجہ اکثر کیا نکلا؟ ناکامی نکلی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے تو اکثر ناکام ہی نکلتے، آزمائش میں پورے نہیں اترتے. جب ایسا ہوا تو پھر مصیبت، اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو جب عذاب نازل تو پھر یہ مصیبت اور بڑھی. تو اصل میں فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے لیے تھا، جب آزمائش کا نتیجہ برا نکلا تو پھر فتنہ کا لفظ بھی برائی کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں ہر مکروہ و ہر مصیبت کے لیے اس لفظ کو بیان کیا گیا، یا جو مصیبت کا باعث بنتا اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. نافرمانی فتنہ ہے، ظلم فتنہ ہے، قتل و غارت فتنہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا فتنہ ہے، تفرقہ بھی فتنہ ہے اگر باطل بھی ہو سب، ورنہ حق بھی تو ہوتا ہے نا، ہم حق کی بات نہیں کرتے کر رہے، ظلم کی بات کر رہے ہیں. کفر بھی فتنہ ہے، شرک بھی سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنوں کو رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک، فتنوں سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا. نمبر دو، اگر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے فتنے میں تو پھر صبر کرنا. دو ہی صورتیں ہیں، فتنوں سے ابھی فتنوں پڑا نہیں ہے تو دور رہے، قریب نہ جائے، اور اگر فتنہ اس تک خود پہنچا ہے یا وہ خود وہ غلطی سے فتنے میں پہنچ گیا ہے تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ صبر کرنا. دلیل، صدر المقداد بن اسوغ عنہ فرماتے ہیں، ایم اللہ، قسم کھاتے ہیں، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا، خوشبخت وہ ہے جسے فتنے سے دور کیا گیا. تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ان سعد لمن جنب الفتن. تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولمن ابتلی فصبر فواہا, اور جسے مبتلا کر دیا گیا فتنوں میں تو اس نے صبر کیا تو پھر بہت ہی خوب ہے. سبحان اللہ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا حدیث نمبر 4263, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں, دوری اختیار کرنا کا حکم, اور اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو صبر کرنے کا حکم, اور یہی حل ہے فتنوں کے زمانے میں, یہی کرنا ہے. دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ستکون فتن, ان قریب فتنے آنے والے ہیں, القاعد فیہ خیر من القائم, جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے زیادہ بہتر ہے, والقائم فیہ خیر من الماشی, اور فتنے میں جو کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف, والماشی فیہ خیر من الساعی, اور جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف اس سے زیادہ بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے فتنوں کی طرف, ومن یشرف لها تستشرفه, جو اس کے قریب جانا چاہتا ہے وہ اسے اپنے قریب کر کے ہلاک کر دے گی, ومن وجد ملجا او معاد فليعذ به, اور جو کہیں پہ کوئی جگہ دیکھ لے یا کسی کو کہیں پہ پناہ مل جاتے فتنوں سے دوری کے لیے, محفوظ ہونے کے لیے, تو اس جگہ کو لازم پکڑے اور اسے اپنی پناہ بنا لے. متفق علیہ, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3601 سے مسلم حدیث نمبر 2776. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں جلد نمبر 13 میں صفحہ نمبر 30 اور 31 میں, من یشرف لہا سے کیا مراد ہے, یعنی جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اسے اس میں پڑ جاتا ہے اور اس کی کھوج میں پڑ جاتا ہے, یعنی قریب ہو جاتا ہے اور اس سے دوری اختیار نہیں کرتا, یہ معنی یشرف لہا. اور تستشرف ہو سے مراد اے تہلک ہو, اسے ہلاک کر دے گی, کیونکہ وہ ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو اس شخص نے خود دھکیل دیا اور چلا گیا. اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فإذا نزلت فمن كان له ابل ابن فليلحق بابله, اگر فتنے نازل ہو جائیں, فتنے آ جائیں, جس کے اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹوں کی طرف بھاگ جائے. اونٹوں کو کہاں چرایا جاتا ہے, شہروں میں یا ویرانوں میں؟ ویرانوں کی طرف, شہروں کو چھوڑ دے, فتنوں کو چھوڑ دے. وذکر غنم والارض, اور اونٹ نہ ہو تو پھر بھیڑ بکری کچھ بھی ہو اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ اور بکریاں چراتے رہو, یعنی فتنوں سے دور ہو جاؤ. قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ارأیت من لم یکن له, اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہو نہ بکریاں نہ کچھ بھی ہو وہ کیا کرے؟ قال یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر ثم لینجو ان استطاع, تو ایسا شخص کیا کرے, کہیں جا نہیں سکتا تو اپنے تلوار کے پاس جائے اور تلوار کی دھار کو توڑ دے پتھر سے, اور جتنا بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. ان چند احادیث میں اگر ہم ذرا غور کریں, اس حدیث میں فتنوں سے دوری کا حکم ہے, یہاں تک کہ شہر ہے, گھر ہے, آباد گھر کو چھوڑ دینا, ویرانوں کی طرف جانا ہے, کیونکہ کوئی فتنے میں پڑ گیا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے. یہ آگ اپنے لپیٹ میں سب کو لے لیتی ہے, اچھے کو بھی, برے کو بھی, بڑے کو بھی, چھوٹے کو بھی, مرد کو بھی, عورت کو بھی, عالم کو بھی, جاہل کو بھی. کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. تو اس گھر کا کیا فائدہ, اس شہر اور بستے کا کیا فائدہ جس میں آگ ہی آگ ہو؟ تو ویرانوں سے بہتر نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے دین سے اپنے آپ کو بچا کر اس شہر کو چھوڑ دے تاکہ اس کا دین بچ جائے اور عبد رب کے سامنے سرخرو ہو جائے. اور اس سے پہلے والے حدیث میں ذرا دیکھیں آپ, ایک شخص بیٹھا ہے, ایک کھڑا ہے, ایک کھڑا ہے, ایک چل رہا ہے اور ایک چل رہا ہے اور تیسرا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. فرق ہمیں دیکھنے کو فرق کیا ہے, تھوڑا سا فرق ہی تو ہے. یہ بیٹھا ہے, وہ کھڑا ہے, وہ کھڑا ہے, وہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, وہ دوڑ رہا ہے. یہ بیٹھا جو ہے نا وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے. باریک بھی نہیں دیکھیں, یعنی فتنے ہر طرف سے, وہ بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا نہیں ہے. فَإِنِ استطاعت سے بیٹھنے کی ہے کہ نہیں, دوسری حدیث میں جو بچ سکتا ہے تو بچے, وہ بیٹھے سے بچا ہوا ہے تو اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے, اور جو کھڑا ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو فتنوں کی طرف چل کے جا رہا ہے. وہ جو چل کے جا رہا ہے, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے گا نا فتنوں میں, اس سے بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دوڑ کے جا رہا ہے وہ پہلے سب سے پہلے ہلاک ہوگا. اس کے بعد کون ہلاک ہوگا؟ جو چل, اس کے بعد کون ہوگا؟ جو کھڑا, اس کے بعد کون ہوگا؟ اور بچے گا کون؟ جو دور ہوگا, جو اس پہ پڑا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, بریک بھی نہیں دیکھی آپ نے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ دنیا کے کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, نجات کے اسباب, نجات کا راستہ, نجات کا بہترین ساز و سامان, واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بہتر کہیں آپ کو ملے گا نہیں. آخر میں دیکھیں سلف کی میں دو یا تین باتیں بیان کرتا ہوں. دیکھیں سلف کیا کرتے تھے. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1450 میں طاؤس کا بیٹا جو ہے نقل کرتا ہے طاؤس سے, کہتے ہیں جب سیدنا عثمان کے زمانے فتنہ واقع ہوا تو عامر بن ربیعہ ایک شخص کا نام لیا, ایک روایت میں قال رجل لأہلہ کہ ایک شخص نے اپنے گھر والوں سے کہا, اور اس کی وضاحت ابو نعیم نے بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں یہ شخص تھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ, معروف صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لوہوں سے باندھ دو, لوہوں سے اپنے گھر میں جکڑ دو, وہ یقیناً یہ سمجھو کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. جب سے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, وہ قتل ہوئے, پھر انہوں نے کہا اب مجھے چھوڑ دو, اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پاگل پن سے شفا دی ہے اور مجھے سیدنا عثمان کے خون سے نجات عطا فرمائی ہے. شدید فتنے کو زمانہ تھا سبحان اللہ. یہاں تک کہ بعض صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیدنا عثمان کے خون میں شامل نہیں ہوئے, کیونکہ زبان کے قول سے بھی انسان شامل ہو جاتا ہے فتنوں میں اور خاموشی اختیار کر کے بھی شامل ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں, کہتے ہیں میں سیدنا عثمان کے خون کے بعد کسی خون میں شریک نہیں ہوں گا میں. تو کسی نے سوال کیا اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں آپ, سیدنا عثمان کے قتل میں شامل تھے؟ کہتے ہیں جب ان کی برائی کی جاتی تھی میں خاموشی سے سنتا تھا, روکتا نہیں تھا, تو میں اس اعتبار سے میں بھی شامل تھا. قرآن کے خلاف باتیں کرنا, ان کی برائیاں بیان کرنا, آج کل تو مجالس کا اور گیدرنگز کا یہ فروٹ بن چکا ہے نا. سب سے بہترین مجلس وہ ہوتی ہے نعوذ باللہ جس میں قرآن کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, فطروں کی باتیں کی جاتی ہیں. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں غیبت. غیبت ویسے حرام ہے, علماء فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کی اور علماء کی غیبت ایسا ہے جیسے کہ بھائی کا مردار اور زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے, زہر آلود. کیونکہ حکمرانوں کو عام غیبت گناہ کا باعث ہے, اور یہ غیبت جو ہے یہ شدید گناہ کا باعث ہے, کیونکہ اس میں جو فتنہ ہوگا پھر اپنے لپیٹ میں تر و تازہ کو لے جائے گا, سب کو لے جائے گا. انعیم بن حماد کتاب الفتن میں عبداللہ بن حبیرہ سے روایت کرتے ہیں من ادرک الفتنہ, وہ کہتے ہیں جو فتنوں کے زمانے کو پا لے فلیکسر رجلہ، وہ اپنی ٹانگ کو توڑ دے، فاذا انجبرت، جب اس کی ٹانگ درست ہو جائے، فلیکسر الاخرى، تو دوسری ٹانگ توڑ دے. حدیث کیا تھی؟ جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے نا، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. جب ٹانگ ہوگی ساتھ نہیں دے گی تو پھر چلنے کے قابل کوئی ہوگا؟ یعنی دیکھیں سلف کس طریقے سے، اگرچہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف دور توڑو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک اگر جانا پڑے تو یہ کرنا، فتنوں کے قریب تک نہ جانا. اور یہ عجیب بات بھی دیکھیں، سورۃ الاجری ابو داؤد کی جو ہے، اسد بن سریع رحمہ اللہ جو ہیں، جب فتنہ واقع ہوا بصرہ میں تو سمندر کی طرف گیا، اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، اتنا دور فتنوں سے بھاگا کہ اس کی خبر اس کے بعد نہیں ہے، کہاں پہ وفات ہوئی، کب وفات ہوئی، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ آئی. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، من جو سلف میں سے نہیں ہے، فتنوں میں پڑھنا اور اپنے آپ کو ان میں ڈالنا، بلکہ سلف تو ہمیشہ خود بھی فتنوں سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خبردار کرتے رہتے تھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.